حکایت: مجھ کو یاد ہے کہ ابتدائی وقت میں جب میں معمور کیا گیا تو مجھے یہ الہام ہوا کہ جو براہین کے صفحہ 238 میں مندرج ہے، یا احمدو بارک اللہ فی کا ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما الرحمن علم القرآن لتنذر قوما ما انذر آباؤہم ولتستبین سبیل المجرمین قل انی امرتو وانا اول المؤمنین. یعنی اے احمد، خدا نے تجھ میں برکت رکھ دی، اور جو تو نے چلایا یہ تو نے نہیں چلایا بلکہ خدا نے چلایا. اس نے تجھے علم قرآن کا دیا تا تو ان کو ڈراوے جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے، اور تا مجرموں کی راہ کھل جائے، یعنی سعید لوگ الگ ہو جائیں اور شرارت پیشہ اور سرکش آدمی الگ ہو جائیں، اور لوگوں کو کہہ دے کہ میں معمور ہو کر آیا ہوں اور میں اول المؤمنین ہوں. ان الہامات کے بعد کئی طور کے نشان ظاہر ہونے شروع ہوئے، چنانچہ من جملہ ان کے ایک یہ کہ 28 نومبر 1885 کی رات کو، یعنی اس رات کو جو 28 نومبر 1885 کے دن سے پہلے آئی ہے، اس قدر شہب کا تماشا آسمان پر تھا جو میں نے اپنی تمام عمر میں اس کی نظیر کبھی نہیں دیکھی، اور آسمان کی فضا میں اس قدر ہزار ہا شعلے ہر طرف چل رہے تھے جو اس رنگ کا دنیا میں کوئی بھی نمونہ نہیں تا میں اس کو بیان کر سکوں. مجھ کو یاد ہے کہ اس وقت یہ الہام بکثرت ہوا تھا کہ ما رمائتا اذ رمائتا ولکن اللہ رما. سو اس رمی کو رمی شہب سے بہت مناسبت تھی. یہ شہب ثاقبہ کا تماشا جو 28 نومبر 1885 کی رات کو ایسا وسیع طور پر ہوا، جو یورپ اور امریکہ اور ایشیا کے عام اخباروں میں بڑی حیرت کے ساتھ چھپ گیا، لوگ خیال کرتے ہوں گے کہ یہ بے فائدہ تھا، لیکن خداوند کریم جانتا ہے کہ سب سے زیادہ غور سے اس تماشے کے دیکھنے والا اور پھر اس سے حظ اور لذت اٹھانے والا میں ہی تھا. میری آنکھیں بہت دیر تک اس تماشا کے دیکھنے کی طرف لگی رہیں، اور وہ سلسلہ رمی شہب کا شام سے ہی شروع ہو گیا تھا، جس کو میں صرف الہامی بشارتوں کی وجہ سے بڑے سرور کے ساتھ دیکھتا رہا، کیونکہ میرے دل میں الہامن ڈالا گیا تھا کہ یہ تیرے لیے نشان ظاہر ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد یورپ کے لوگوں کو وہ ستارہ دکھائی دیا جو حضرت مسیح کے ظہور کے وقت میں نکلا تھا. میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہ ستارہ بھی تیری صداقت کے لیے ایک دوسرا نشان ہے. اس جگہ اگر یہ اعتراض پیش کیا جاوے کہ علم حکمت کے محققوں کی تحقیقات قدیمہ اور جدیدہ کی روح سے شہب وغیرہ کا پیدا ہونا اور اسباب سے بیان کیا گیا ہے جو ان امور سے بیان کیے گئے ہیں کچھ بھی تعلق نہیں رکھتے، چنانچہ شرح اشارات میں جہاں کائنات الجب کے اسباب اور علل لکھے ہیں، صرف اسی قدر حدوث شہب کا سبب لکھا ہے کہ جب دخان حیض نار میں پہنچتا ہے اور اس میں کچھ دہنیت اور لطافت ہوتی ہے تو باعث آگ کی تاثیر کے یک دفعہ بھڑک اٹھتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھڑکنے کے ساتھ ہی بجھ گیا مگر اصل میں وہ بجھتا نہیں. بات یہ ہے کہ دخان کی دونوں طرفوں میں سے پہلے ایک طرف بھڑک اٹھتی ہے جو اوپر کی طرف ہے، پھر وہ اشتعال دوسری طرف میں جاتا ہے، اور اس حرکت کے وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس اشتعال کا ایک خط ممتد ہے، اور اسی کا نام شہاب ہے، جو دخان کے خط ممتد میں طرف اسفل کے قریب پیدا ہوتا ہے، اور پھر جب اجزائے ارضیہ اس دخان کی آتش خالص کی طرف مستحیل ہو جاتی ہیں تو بوجہ پیدا ہو جانے بساطت کے وہ عنصر نار نظر نہیں آتا، اور دیکھنے والے کو یہ گمان گزرتا ہے کہ گویا وہ بجھ گیا ہے، حالانکہ دراصل وہ بجھا نہیں ہے. اور یہ صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب دخان لطیف ہو، لیکن اگر غلیظ ہو تو اشتعال اس آگ کا کئی دنوں اور برسوں تک رہتا ہے، اور طرح طرح کی شکلوں میں وہ روشنی جو ستارے کے رنگ پر ہے آسمان کے جو میں نظر آتی ہے. کبھی ایسا دکھائی دیتا ہے کہ گویا دمدار ستارہ ہے، اور کبھی وہ دم زلف کی شکل پر نظر آتی ہے، کبھی وہ ناری ہیکل نیزہ کی صورت میں نمودار ہوتی ہے، اور کبھی ایک حیوان کی طرح جو کئی سینگ رکھتا ہے، اور کبھی یہ ناری ہیکل بصور مختلفہ ایک برس تک یا کئی برسوں تک دکھائی دیتی ہے، اور کبھی یہ ناری ہیکل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر شہب ثاقبہ کی صورت میں آ جاتی ہے، اور کبھی شہب ثاقبہ اس ناری ہیکل کی شکل قبول کر لیتے ہیں. جب یہ ناری ہیکل قطب شمالی کے عین کنارے پر نظر آتی ہے تو بسا اوقات بنسبت اور اطراف کے بہت دیر تک رہتی ہے، اور اگر مدت دراز تک موجود رہے تو اس کی حرارت سے کئی ہولناک نتائج پیدا ہو جاتے ہیں. تاریخ کی روح سے یہ بھی منقول ہے کہ حضرت مسیح کی گرفتاری کے بعد اول شعب ثاقبہ اور پھر ایک زمانہ آتش پورے ایک برس تک جب آسمانی میں دکھائی دیا اور آسمان پر سے ایک چیز خاکستر کی طرح برستی تھی اور دن کے 9 بجے سے رات تک ایک سخت اندھیرا ہو جاتا تھا۔ غرض شہب اور دمدار ستاروں کی اصلیت میں یونانیوں کے خیالات ہیں جو اسلام کے حکماء نے لے لیے اور اپنے تجارب کو بھی ان میں ملایا، لیکن حال کی نئی روشنی کی تحقیقاتوں کا ان سے بہت کچھ اختلاف ثابت ہوتا ہے۔ ان ذنی علوم میں یہ بات نہایت درجہ دل توڑنے والی ہے کہ آئے دن نئے نئے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ یونان کی طبعی اور حیات حکمت کے کمال تک پہنچنے کے لیے ایک صراط مستقیم سمجھی جاتی تھی، اور اب یہ زمانہ ہے کہ ان کی اکثر تحقیقاتوں پر ہنسا جاتا ہے اور نہایت تحقیر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اور کوئی وجہ نہیں کہ ہم یہ خیال نہ کریں کہ کچھ عرصے کے بعد اس طبعی اور حیات پر بھی ہنسی کرنے والے پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ گو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس زمانے کے طبعی اور حیات تجارب حسیہ مشہودہ مریہ کے ذریعہ سے ثابت کی گئی ہے، مگر در حقیقت یہ دعویٰ نہایت درجے کا مبالغہ ہے، جس سے بعض خاص صورتوں کے مسائل یقینیہ میں ان ہزارہا مشتبہ اور ذنی اور غیر محقق خیالات کو خان خواہ گسیر دیا گیا ہے، جس کا ابھی تک ہرگز ہرگز پورا پورا اور کامل طور پر کسی حکیم نے تصفیہ نہیں کیا۔ نئی روشنی کے محقق شعب ساقبہ کی نسبت یہ رائے دیتے ہیں کہ وہ در حقیقت لوہے اور کوئلے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، جن کا وزن زیادہ سے زیادہ چند پاؤنڈ ہوتا ہے، اور دمدار ستاروں کی مانند گول کے گول لمبے بیضوی دائرے بناتے ہوئے سورج کے ارد گرد جب میں پھرتے ہیں۔ ان کی روشنی کی وجہ در حقیقت وہ حرارت ہے جو ان کو تیزی رفتار سے پیدا ہوتی ہے، اور دمدار ستاروں کی نسبت ان کا بیان ہے کہ بعض ان میں سے کئی ہزار سال رہتے ہیں اور آخر ٹوٹ کر شہاب بن جاتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آفتاب برج اسد میں یا میزان میں ہو تو ان دونوں وقتوں میں کثرت شعب ساقبہ کی توقع کی جاتی ہے، اور اکثر 33 سال کے بعد یہ دورہ ہوتا ہے، لیکن یہ قاعدہ کلی نہیں، بسا اوقات ان وقتوں سے پس و پیش بھی یہ حوادثات ظہور میں آ جاتے ہیں۔ چنانچہ 1872 میں ستاروں کا گرنا با اقرار ان حیا دانوں کے بالکل غیر مترقب امر تھا، اگرچہ 14 نومبر 1833 اور 27 نومبر 1885 کو کثرت سے یہ واقعہ ظہور میں آنا ان کے قواعد مقررہ سے ملتا ہے، لیکن تاریخ کے ٹٹولنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ نہایت فرق کے ساتھ اور ان تاریخوں سے بہت دور بھی وقوع میں آیا۔ چنانچہ 10 مارچ 1521 اور 19 جنوری 1135 اور ماہ مئی 610 عیسوی میں جو کثرت شعب ساقبہ وقوع میں آئے، اس میں ان تمام حیادانوں کو بجز سکتہ حیرت اور کوئی دم مارنے کی جگہ نہیں، اور وہ شعب ساقبہ جو حضرت مسیح کی گرفتاری کے بعد ظہور میں آئے اور پھر ایک دمدار ستارے کی صورت میں ہو گئے، اگرچہ ہم پوری صحت کے ساتھ اس کی کوئی تاریخ مقرر نہیں کر سکتے، مگر قیاسن معلوم ہوتا ہے کہ اس حادثے کی ابتدا جون کے مہینے سے ہوگی، کیونکہ گو ہم اس پرانے واقعہ کی تشخیص میں عیسائیوں کے مختلف فی بیانات سے کوئی عمدہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، مگر استنباط کے طور پر یہ پتہ ملتا ہے کہ حضرت مسیح جب یہودیوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوئے تب شدت گرمی کا مہینہ تھا، کیونکہ گرفتاری کی حالت میں ان کا سخت پیاسا ہونا صاف ظاہر کر رہا ہے کہ موسم کا یہی تقاضا تھا کہ گرمی اور پیاس محسوس ہو۔ سو وہ مہینہ جون ہے، کیونکہ اس وقت ایک سخت آندھی بھی آئی تھی جس کے ساتھ اندھیرا ہو گیا تھا، اور جون کے مہینے میں اکثر آندھیاں بھی آتی ہیں۔ اب اس تمام تحقیقات سے معلوم ہوا کہ در حقیقت کائنات الجو بالخصوص شعب ساقبہ اور دمدار ستاروں کے بارے میں کوئی قطعی اور یقینی طریقے بصیرت حیات دانوں اور طبعی والوں کو اب تک ہاتھ میں نہیں آیا۔ جب کبھی ان کے قواعد تراشیدہ کے برخلاف کوئی امر ظہور میں آتا ہے تو ایک سخت پریشانی اور حیرت ان کو لاحق ہو جاتی ہے، اور گھبراہٹ کا ایک گل گپاڑا ان میں اٹھتا ہے۔ یورپ کے حیات دانوں اور سائنس اور نجوم میں بڑی بڑی لافیں مارنے والے ہمیشہ کائنات الجو اور ان کے نتائج کے بارے میں پیش گوئیاں ایک بڑے دعوے کے ساتھ شائع کیا کرتے ہیں، اور کبھی لوگوں کو قحط سالیوں سے ڈراتے اور طوفانوں اور آندھیوں کی پیشخبری سے دھڑکے میں ڈالتے، اور کبھی بر وقت کی بارشوں اور ارزانی کی امیدیں دیتے ہیں، مگر قدرت حق ہے کہ اکثر وہ ان خبروں میں جھوٹے نکلتے ہیں، مگر بہیں ہما پھر بھی لوگوں کے دماغوں کو ناحق پریشان کرتے رہتے ہیں۔ یوں تو وہ اپنے فکروں کو دور تک پہنچا کر خدائے عزا و جل کی خدائی میں ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں، مگر حکمت ازلی ہمیشہ ان کو شرمندہ کرتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں کی فاش خطا ہمیشہ ثابت ہوتی رہتی ہے، ان کی نسبت کیوں کر گمان کر سکتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے نظام اور سائنس کے بارے میں اب تک دریافت کیا ہے وہ سب یقینی ہے۔ ہمیں تو ان کے اکثر معلومات کا ذنی مرتبہ ماننے میں بھی شرم آتی ہے، क्योंकि अब तक उनके ख्यालात में बेअसल और बेसबूत बातों का ज़खीरा बढ़ा हुआ है। उस वक्त इमाम राज़ी रहमतुल्लाह का ये कौल नहायत प्यारा मालूम होता है कि मन अरादा अन यक्ताला ममलिकतल बारी बेमिकियालिल अक्ले फ़कत ज़ल्ला ज़लालन बईदा, यानी जो शख्स खुदा ताला के मुल्क को अपनी अकल के पैमाने से नापना चाहे तो वो रास्ते और सदाकत और सलामत रबी से दूर जा पड़ा। अब इस आजिज़ पर खुदावंद करीम ने जो कुछ खोला और ज़ाहिर किया वो ये है कि अगर हयादानों और तबई वालों के कवायद किसी कदर शोबे साकबा और दुमदार सितारों की नस्बत कबूल भी किए जाएँ, तब भी जो कुछ कुरान करीम में अल्लाह जल्ला शानहू व अज़्ज़ा इस्महू ने इन कायनातुल जव की रूहानी अगराज की नस्बत बयान फरमाया है उसमें और इन नाकिसुल अकल हुकमा के बयान में कोई मज़ाहमत और झगड़ा नहीं, क्योंकि इन लोगों ने तो अपना मनसब सिर्फ़ इस कदर करार दिया है कि इलल मादिया और असबाब आदिया इन चीज़ों के दरियाफ्त करके निज़ाम ज़ाहरी का एक बाकायदा सिलसिला मुकर्रर कर दिया जाए। लेकिन कुरान करीम में रूहानी निज़ाम का ज़िक्र है और ज़ाहिर है कि खुदा ताला का एक फ़ेल उसके दूसरे फ़ेल का मज़ाहिम नहीं हो सकता। बस क्या ये ताज्जुब की जगह हो सकती है कि जिस्मानी और रूहानी निज़ाम खुदा ताला की कुदरत से हमेशा साथ साथ रहें, बिलखसूस जिस हालत में हमेशा रब्बानी मसले दुनिया में आते रहते हैं और खुदा ताला के बड़े बड़े इरादों की हरकत शुरू रहती है, और कोई सदी ऐसी नहीं आती कि जो दुनिया के किसी न किसी हिस्से में इन अमूर में से किसी अमर का ज़ुहूर ना हो, तो इस बात के मानने के लिए ज़रा भी इस्तिबाद बाकी नहीं रहता कि कसरत शुहब वगैरह रूहानी तौर पर ज़रूर खुदा ताला के इस रूहानी इंतज़ाम के तजद्दुद और हदूस पर दलालत करते हैं जो इलाही दीन की तकवीयत के लिए इब्तिदा से चला आता है। ख़ासकर जब इस बात को जहन में खूब याद रखा जाए कि कसरत सकूत शुहब वगैरह सिर्फ इसी अमर से बराह रास्त मखसूस नहीं कि कोई नबी या वारिस नबी इस्लाह दीन के लिए पैदा हो, बल्कि इसके ज़िम्न में ये बात भी दाखिल है कि उस नबी या वारिस और कायम मुकाम नबी के इरहासात पर भी कसरत शुहब होती है, बल्कि उसकी नुमायाँ फतूहात पर भी कसरत सकूत शुहब होती है, क्योंकि उस वक्त रहमान का लश्कर शैतान के लश्कर पर कामिल फतह पा लेता है। बस जब ऐसे बड़े बड़े उमूर पैदा होने लगते हैं कि उस नबी या वारिस नबी के लिए बतौर इरहास हैं, या उसकी कार्रवाइयों के अव्वल दर्जे पर ममिद और मुआविन हैं, या उसके फतेह याबी के आसार हैं, तो उनके कुर्ब ज़माना में भी कसरत सकूत शुहब वगैरह हवादस वकूह में आ जाते हैं। तो इस सूरत में हर यक गबी को भी ये बात सफाई से समझ में आ सकती है कि दर हकीकत ये कसरत सकूत शुहब रूहानी सिलसिले की मतफर्र खिदमात के लिए और उनके अव्वल या आखिर या दरमियान में आती है, और वह सिलसिला हमेशा जारी है और जारी रहेगा। मसलन हाल के यूरोप के हैदान जो 27 नवंबर 1885 के शोहब या 19वीं सदी के दूसरे वाक़ियात शोहब का जिक्र करते हैं और उन पर ऐसा ज़ोर देते हैं कि गोया उनके पास सबसे बढ़कर यही नज़ीरें हैं, वो ज़रा गौर से समझ सकते हैं कि इस सदी के अवाखिर में जो रूहानी सिलसिले के बड़े बड़े काम ज़ुहूर में आने वाले थे और खुदा ताला अपने एक बंदे के तवस्सुत से दीन तौहीद के ताज़ा करने के लिए इरादा फरमा रहा था, इसलिए उसने 19वीं सदी ईस्वी में कई दफ़ा कसरत सकूत शोहब का तमाशा दिखलाया ता वो अमर मुअक्कद हो जावे जिसका कतई तौर पर उसने इरादा फरमा दिया है। और अगर ये सवाल किया जाए कि इस तसाकुत शोहब को जिसके असबाब तमाम हा बज़ाहिर मादी मालूम होते हैं रजम शयातीन से क्या ताल्लुक है और क्यों कर मालूम हो कि दर हकीकत इस हादसे से शयातीन आसमान से दफ़ा और दूर किए जाते हैं, इस सवाल का जवाब ये है कि ऐसे एतराज़ दर हकीकत उस वक्त पैदा होते हैं कि जब रूहानी सिलसिले की याददाश्त से ख़याल ज़ुहूल कर जाता है या इस सिलसिले के वजूद पर यकीन नहीं होता, वरना जिस शख्स की दोनों सिलसिलों पर नज़र है वो बआसानी समझ सकता है कि अजराम उलवी और जसाम सिफली और तमाम कायनातुल जव में जो कुछ तगैयुर और तहव्वुल और कोई अमर मुस्तहदस ज़ुहूर में आता है उसके हदूस की दर हकीकत दो इल्लतें यानी मूजिब हैं। अव्वल पहले तो यही सिलसिला इलल निज़ाम जिस्मानी जिससे ज़ाहरी फ़लसफ़ी और तबई बहस और सरोकार रखता है और जिसकी नस्बत ज़ाहिर बीन हुकमा की नज़र ये ख्याल रखती है कि वो जिस्मानी इलल और मालूलात और मुअसरात और मुतासरात से मुंजबित और तरतीब याफ्ता है। दोम दूसरे वो सिलसिला जो इन ज़ाहिर बीन हुकमा की नज़र कासिर से मख्फ़ी है और वह खुदा ताला के मलाइक का सिलसिला है जो अंदर ही अंदर इस ज़ाहरी सिलसिले को मदद देता है और इस ज़ाहरी कारोबार को अंजाम तक पहुँचा देता है, और बालिग नज़र लोग बखूबी इस बात को समझते हैं कि बग़ैर तायीद इस सिलसिले के जो रूहानी है ज़ाहरी सिलसिले का काम हरगिज़ चल ही नहीं सकता। अगरचे एक ज़ाहिर बीन फ़लासफ़र असबाब को मौजूद पाकर ख्याल करता है कि फ़लाँ नतीजा इन असबाब के लिए ज़रूरी है, मगर ऐसे लोगों को हमेशा शर्मिंदा होना पड़ता है। جبکہ باوجود اجتماع اسباب کے نتیجہ برعکس نکلتا ہے، یا وہ اسباب اپنے اختیار اور تدبیر سے باہر ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک طبیب نہایت احتیاط سے ایک بیمار بادشاہ کا علاج کرتا ہے، یا مثلا ایک گروہ طبیبوں کو ایسے مریض کے لیے دن رات تشخیص مرض اور تجویز دوا اور تدبیر غذا میں ایسا مصروف ہوتا ہے کہ اپنے دماغ کی تمام عقل اس پر خرچ کر دیتا ہے، مگر جب کہ اس بادشاہ کی موت مقدر ہوتی ہے تو وہ تمام تجویزیں خطا جاتی ہیں اور چند روز طبیبوں اور موت کی لڑائی ہو کر آخر موت فتح پاتی ہے۔ اس طور کے ہمیشہ نمونے ظاہر ہوتے رہتے ہیں، مگر افسوس کہ لوگ ان کو غور کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ بہرحال یہ ثابت ہے کہ قادر مطلق نے دنیا کے حوادث کو صرف اسی ظاہری سلسلے تک محصور اور محدود نہیں کیا، بلکہ ایک باطنی سلسلہ ساتھ ساتھ جاری ہے۔ اگر آفتاب ہے یا مہتاب یا زمین یا وہ بخارات جن سے پانی برستا ہے یا وہ آندیاں جو زور سے آتی ہیں یا وہ اولے جو زمین پر گرتے ہیں یا وہ شعب ثاقبہ جو ٹوٹتے ہیں، اگرچہ یہ تمام چیزیں اپنے کاموں اور تمام تغیرات اور تحولات اور حدوثات میں ظاہری اسباب بھی رکھتی ہیں جن کے بیان میں حیات اور طبیع کے دفتر بھرے پڑے ہیں، لیکن بائیں ہما عارف لوگ جانتے ہیں کہ ان اسباب کے نیچے اور اسباب بھی ہیں جو مدبر بالارادہ ہیں، جن کا دوسرے لفظوں میں نام ملائک ہے۔ وہ جس چیز سے تعلق رکھتے ہیں اس کے تمام کاروبار کو انجام تک پہنچاتے ہیں اور اپنے کاموں میں اکثر ان روحانی اغراض کو مد نظر رکھتے ہیں جو مولا کریم نے ان کو سپرد کی ہیں، اور ان کے کام بےہودہ نہیں بلکہ ہر ایک کام میں بڑے بڑے مقاصد ان کو مد نظر رہتے ہیں۔ اب جبکہ یہ بات ایک ثابت شدہ صداقت ہے جس کو ہم اس سے پہلے بھی کسی قدر تفصیل سے لکھ چکے ہیں، اور ہمارے رسالہ توضیح مرام میں بھی یہ تمام بحث نہایت لطافت بیان سے مندرج ہے کہ حکیم مطلق نے اس عالم کے آسان طور پر کاروبار چلانے کے لیے دو نظام رکھے ہوئے ہیں، اور باطنی نظام فرشتوں کے متعلق ہے، اور کوئی جز ظاہری نظام کی ایسی نہیں جس کے ساتھ ترپردہ باطنی نظام نہ ہو۔ تو اس صورت میں ایک مسترشد بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ شعب ثاقبہ کے تساقط کا ظاہری نظام جن علل اور اسباب پر مبنی ہے، وہ علل اور اسباب روحانی نظام کے کچھ مزاحم اور سد راہ نہیں، اور روحانی نظام یہ ہے کہ ہر یک شہاب جو ٹوٹتا ہے دراصل اس پر ایک فرشتہ موکل ہوتا ہے جو اس کو جس طرف چاہتا ہے حرکت دیتا ہے، چنانچہ شعب کی طرز حرکات ہی اس پر شاہد ہے۔ اور یہ بات صاف ظاہر ہے کہ فرشتے کا کام ابس نہیں ہو سکتا، اس کی تحت میں ضرور کوئی نہ کوئی غرض ہوگی جو مصالح دین اور دنیا کے لیے مفید ہو، لیکن ملائک کے کاموں کے اغراض کو سمجھنا بجز توسط ملائک ممکن نہیں۔ سو بتوسط ملائک یعنی جبرائیل علیہ السلام آخر الرسل صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی ظاہر ہوا کہ ملائک کے اس فعل رمی شعب سے علت گائی رجم شیاطین ہے۔ اور یہ بھید کہ شعب کے ٹوٹنے سے کیوں کر شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اس کا سر روحانی سلسلے پر نظر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین اور ملائک کی عداوت ذاتی ہے۔ بس ملائک ان شعب کے چھوڑنے کے وقت جن پر وہ ستاروں کی حرارت کا بھی اثر ڈالتے ہیں اپنی ایک نورانی طاقت جو میں پھیلاتے ہیں، اور ہر یک شہاب جو حرکت کرتا ہے وہ اپنے ساتھ ایک ملکی نور رکھتا ہے، کیونکہ فرشتوں کے ہاتھ سے برکت پا کر آتا ہے اور شیطان سوزی کا اس میں ایک مادہ ہوتا ہے۔ بس یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ جنات تو آگ سے مخلوق ہیں، وہ آگ سے کیا ضرر اٹھائیں گے، کیونکہ در حقیقت جس قدر رمی شعب سے جنات کو ضرر پہنچتا ہے اس کا یہ ظاہری موجب آگ نہیں بلکہ وہ روشنی موجب ہے جو فرشتے کے نور سے شعب کے ساتھ شامل ہوتی ہے، جو بالخاصیت محرک شیاطین ہے۔ اس ہماری تقریر پر کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ یہ تمام تقریر صرف بے ثبوت خیالات اور غائط کار خطابیات میں سے ہے جس کا معقولی طور پر کوئی بھی ثبوت نہیں، کیونکہ ہم اس بات کو بخوبی ثابت کر چکے ہیں کہ اس عالم کی حرکات اور حوادث خود بخود نہیں اور نہ بغیر مرضی مالک اور نہ عبث اور بےہودہ ہیں، بلکہ در پردہ تمام اجرام علوی اور اجسام سفلی کے لیے من جانب اللہ مدبر مقرر ہیں، جن کو دوسرے لفظوں میں ملائک کہتے ہیں۔ اور جب تک کوئی انسان پابند اعتقاد وجود ہستی باری ہے اور داہریہ نہیں، اس کو ضرور یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ تمام کاروبار ابس نہیں بلکہ ہر یک حدوث اور ظہور پر خدا تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت بالارادہ کا ہاتھ ہے، اور وہ ارادہ تمام انتظام کے موافق بتوسط اسباب ظہور پذیر ہوتا ہے۔ چونکہ خدا تعالیٰ نے اجرام اور اجسام کو علم اور شعور نہیں دیا، اس لیے ان باتوں کے پورا کرنے کے لیے جن میں علم اور شعور درکار ہے ایسے اسباب یعنی ایسی چیزوں کے توسط کی حاجت ہوئی جن کو علم اور شعور دیا گیا ہے، اور وہ ملائک ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب ملائک کی یہی شان ہے کہ وہ عبث اور بےہودہ طور پر کوئی کام نہیں کرتے بلکہ اپنی تمام خدمات میں اغراض اور مقاصد رکھتے ہیں، اس لیے ان کی نسبت یہ بات ضروری طور پر ماننی پڑے گی کہ رجم کی خدمت میں بھی ان کا کوئی اصل مقصد ہے، اور چونکہ عقل اس بات کے درک سے قاصر ہے کہ وہ کون سا مقصد ہے، اس لیے اس عقدہ کے حل کے لیے عقل سے سوال کرنا بے محل سوال ہے۔ اگر عقل کا اس میں کچھ دخل ہے تو صرف اس قدر کہ عقل سلیم ایسے نفوس کے افعال کی نسبت کہ جو ارادہ اور فہم اور شعور رکھتے ہوں، ہرگز یہ تجویز نہیں کر سکتی کہ ان کے وہ افعال عبث اور بیہودہ اور اغراض صحیحہ ضروریہ سے خالی ہیں۔ بس اگر عقل سلیم اول اس بات کو بخوبی سمجھ لے کہ جو کچھ اجرام اور اجسام سبابی و عرضی اور کائنات الجو میں انواع اقسام کے تغیرات اور تحولات اور ظہورات ہو رہے ہیں، وہ صرف علل ظاہریہ تک محدود نہیں ہیں بلکہ ان تمام حوادث کے لیے اور علل بھی ہیں جو شعور اور ارادہ اور فہم اور تدبیر اور حکمت رکھتے ہیں، تو اس سمجھ کے بعد ضرور عقل اس بات کا اقرار کرے گی کہ یہ تمام تغیرات اور حدوثات جو عالم سفلی اور علوی میں ہمیں نظر آتے ہیں، عبث اور بیہودہ اور لغو نہیں، بلکہ ان میں مقاصد اور اغراض پوشیدہ ہیں، وہ ہم ان کو سمجھ سکیں یا ہماری سمجھ اور فہم سے بالا تر ہو۔ اور اس اقرار کے ضمن میں تساقط شہب کی نسبت بھی یہی اقرار عقل سلیم کو کرنا پڑے گا کہ یہ کام بھی عبث نہیں، کیونکہ یہ بات بداہتاً ممتنع ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ جو نفوس ارادہ اور فہم اور تدبیر اور حکمت کے پابند ہیں وہ ایک لغو کام پر ابتدا سے اصرار کرتے چلے آئے ہیں۔ سو اگرچہ عقل پورے طور پر اس سر کو دریافت نہ کر سکے، مگر وجود ملائک اور ان کی منصبی خدمات کے ماننے کے بعد اس قدر تو ضرور دریافت کر لے گی کہ ان کا کوئی فعل عبث اور بیہودہ طور پر نہیں۔ اس اقرار کے بعد اگرچہ عقل مفصلاً تساقط شہب کی ان اغراض کو دریافت نہ کر سکے جو ملائک کے ارادے اور ضمیر میں ہیں، لیکن اس قدر اجمالی طور پر تو ضرور سمجھ جائے گی کہ بے شک اس فعل کے لیے بھی مثل اور افعال ملائکہ کے درپردہ اغراض و مقاصد ہیں۔ پس وہ بوجہ اس کے کہ ادراک تفصیلی سے عاجز ہے، اس تفصیل کے لیے کسی اور ذریعے کے محتاج ہوگی جو حدود عقل سے بڑھ کر ہے، اور وہ ذریعہ وحی اور الہام ہے جو اسی غرض سے انسان کو دیا گیا ہے، تا انسان کو ان معارف اور حقائق تک پہنچا دے کہ جن تک مجرد عقل پہنچا نہیں سکتی، اور وہ اسرار دقیقہ اس پر کھولے جو عقل کے ذریعے سے کھل نہیں سکتے۔ اور وحی سے مراد ہماری وحی قرآن ہے، جس نے ہم پر یہ عقدہ کھول دیا کہ اس قاطع شہب سے ملائکہ کی غرض رجم شیاطین ہے، یعنی یہ ایک قسم کا انتشار نورانیت ملائک کے ہاتھ سے اور ان کے نور کی آمیزش سے ہے، جس کا جنات کی ظلمت پر اثر پڑتا ہے، اور جنات کے افعال مخصوصہ اس سے رو بکمی ہو جاتے ہیں، اور اگر اس انتشار نورانیت کی کثرت ہو تو بوجہ نور کے مقناطیسی جذب کے مظاہر کاملہ نورانیت کے انسانوں میں سے پیدا ہوتے ہیں، ورنہ یہ انتشار نورانیت بوجہ اپنی ملکی خاصیت کے کسی قدر دلوں کو نور اور حقانیت کی طرف کھینچتا ہے، اور یہ ایک خاصیت ہے جو ہمیشہ دنیا میں انی طور پر اس کا ثبوت ملتا رہا ہے۔ دنیا میں ہزارہا چیزوں میں ایسے خواص پائے جاتے ہیں جو انسان کی عقل سے برتر ہوتے ہیں، اور انسان کوئی عقلی دلیل ان پر قائم نہیں کر سکتا اور ان کے وجود سے بھی انکار نہیں کر سکتا۔ پھر اس خاصیت ثابت شدہ کا صرف اس بنیاد پر انکار کرنا کہ عقل اس کے سمجھنے سے قاصر ہے، اگر نادانی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا انسانی عقل نے تمام ان خواص دقیقہ پر جو اجسام اور اجرام میں پائے جاتے ہیں دلائل عقلی کی روح سے احاطہ کر لیا ہے، تا اس اعتراض کا حق پیدا ہو کہ تساقط شہب کی نسبت جو انتشار نورانیت کا بھید بیان کیا جاتا ہے، یہ کیوں عقل کی دریافت سے باہر رہ گیا ہے؟ اور جیسا کہ ہم ابھی لکھ چکے ہیں، یہ بات بھی نہیں کہ اس بھید کے تسلیم کرانے کے لیے عقل پر سراسر جبر ہے، بلکہ جس حد تک عقل انسانی اپنے وجود میں طاقت فہم رکھتی ہے، وہ اپنی اس حد کے مناسب حال اس بھید کو تسلیم کرتی ہے، انکار نہیں کرتی، کیونکہ عقل سلیم کو وجود ملائکہ اور ان کی خدمات مفوضہ کے تسلیم کرنے کے بعد ماننا پڑتا ہے کہ یہ تساقط شہب بھی ملائکہ کے ذریعہ سے ظہور میں آتا ہے، اور ملائکہ کسی غرض اور مقصد کے لیے اس فعل کو بحکم مولا کریم بجا لاتے ہیں۔ بس عقل سلیم کا اسی قدر ماننا اس کی ترقی کے لیے ایک زینے کی طرح ہے، اور بلا شبہ اس قدر تسلیم کے بعد عقل سلیم تساقط شہب کو داہریوں اور طبیعیوں کی عقول ناقصہ کی طرح ایک امر عبث خیال نہیں کرے گی، بلکہ تعین کامل کے ساتھ اس رائے کی طرف جھکے گی کہ در حقیقت یہ حکیمانہ کام ہے جس کے تحت میں مقاصد عالیہ ہیں، اور اس قدر علم کے ساتھ عقل سلیم کو اس بات کی حرص پیدا ہوگی کہ ان مقاصد عالیہ کو مفصل طور پر معلوم کرے، پس یہ حرص اور شوق صادق اس کو کشاں کشاں اس مرشد کامل کی طرف لے آئے گا جو وحی قرآن کریم ہے۔ ہاں، اگر عقل سلیم کچھ بحث اور چون چرا کر سکتی ہے تو اس موقع پر تو نہیں، لیکن ان مسائل کے ماننے کے لیے بلا شبہ اول اس کا یہ حق ہے کہ خدا تعالیٰ کے وجود میں جس کی سلطنت تبھی قائم رہ سکتی ہے کہ جب ہر یک ذرہ عالم کا اس کا تابع ہو بحث کرے، پھر ملائک کے وجود پر اور ان کی خدمات پر دلائل شافیہ طلب کرے، یعنی اس بات کی پوری پوری تسلی کر لیوے کہ در حقیقت خدا تعالیٰ کا انتظام یہی ہے کہ جو کچھ اجرام اور اجسام اور کائنات الجو میں ہو رہا ہے یا کبھی کبھی ظہور میں آتا ہے وہ صرف اجرام اور اجسام کے افعال شطر بے مہار کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ان کے تمام واقعات کی زمام اختیار حکیم قدیر نے ملائک کے ہاتھ میں دے رکھی ہے، جو ہر دم اور ہر طرفۃ العین میں اس قادر مطلق سے اذن پا کر انواع اقسام کے تصرفات میں مشغول ہیں، اور نہ ابس طور پر بلکہ سراسر حکیمانہ طرز سے بڑے بڑے مقاصد کے لیے اس قرۂ ارض و سما کو طرح طرح کی جنبشیں دے رہے ہیں، اور کوئی فعل بھی ان کا بیکار اور بے معنی نہیں۔ اور ہم فرشتوں کے وجود اور ان کی ان خدمات پر کسی قدر اسی رسالے میں بحث کر آئے ہیں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ فرشتوں کا وجود ماننے کے لیے نہایت سہل اور قریب راہ یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کی توجہ اس طرف مبذول کریں کہ یہ بات طے شدہ اور فیصل شدہ ہے کہ ہمارے اجسام کی ظاہری تربیت اور تکمیل کے لیے، اور نیز اس کام کے لیے کہ تا ہمارے ظاہری حواس کے افعال مطلوبہ کما یم بگی صادر ہو سکیں، خدا تعالیٰ نے یہ قانون قدرت رکھا ہے کہ عناصر اور شمس و قمر اور تمام ستاروں کو اس خدمت میں لگا دیا ہے کہ وہ ہمارے اجسام اور قوا کو مدد پہنچا کر ان سے بوجہ احسن ان کے تمام کام صادر کرا دیں، اور ہم ان صداقتوں کے ماننے سے کسی طرف بھاگ نہیں سکتے۔ مثلا ہماری آنکھ اپنی ذاتی روشنی سے کسی کام کو بھی انجام نہیں دے سکتی جب تک آفتاب کی روشنی اس کے ساتھ شامل نہ ہو، اور ہمارے کان محض اپنی قوت شنوائی سے کچھ بھی سن نہیں سکتے جب تک کہ ہوا متکیف بصوت ان کی ممد و معاون نہ ہو۔ بس کیا اس سے یہ ثابت نہیں کہ خدا تعالیٰ کے قانون نے ہمارے قوا کی تکمیل اسباب خارجیہ میں رکھی ہے، اور ہماری فطرت ایسی نہیں ہے کہ اسباب خارجیہ کی مدد سے مستغنی ہو؟ اگر غور سے دیکھو تو نہ صرف ایک دو بات میں، بلکہ ہم اپنے تمام حواس، تمام قوا، تمام طاقتوں کی تکمیل کے لیے خارجی امدادات کے محتاج ہیں۔ پھر جبکہ یہ قانون اور انتظام خدا واحد لا شریک کا، جس کے کاموں میں وحدت اور تناسب ہے، ہمارے خارجی قوا اور حواس اور اغراض جسمانی کی نسبت نہایت شدت اور استحکام اور کمال التزام سے پایا جاتا ہے، تو پھر کیا یہ بات ضروری اور لازمی نہیں کہ ہماری روحانی تکمیل اور روحانی اغراض کے لیے بھی یہی انتظام ہو، تا دونوں انتظام ایک ہی طرز پر واقع ہو کر سانے واحد پر دلالت کریں؟ اور خود ظاہر ہے کہ جس حکیم مطلق نے ظاہری انتظام کی یہ بنا ڈالی ہے اور اسی کو پسند کیا ہے کہ اجرام سماوی اور عناصر وغیرہ اسباب خارجیہ کے اثر سے ہمارے ظاہر اجسام اور قوا اور حواس کی تکمیل ہو، اس حکیم قادر نے ہماری روحانیت کے لیے بھی یہی انتظام پسند کیا ہوگا، کیونکہ وہ واحد لا شریک ہے اور اس کی حکمتوں اور کاموں میں وحدت اور تناسب ہے، اور دلائل انیہ بھی اسی پر دلالت کرتی ہیں۔ سو وہ اشیاء خارجیہ جو ہماری روحانیت پر اثر ڈال کر شمس اور قمر اور عناصر کی طرح جو اغراض جسمانی کے لیے ممید ہیں، ہماری اغراض روحانی کو پورا کرتی ہیں، انہی کا نام ہم ملائک رکھتے ہیں۔ پس اس تقریر سے وجود ملائک کا بوجہ احسن ثابت ہوتا ہے، اور گو ہم پر ان کی کنا کھل نہ سکے، اور کھلنا کچھ ضرور بھی نہیں، لیکن اجمالی طور پر قانون قدرت کے توافق اور اتحاد پر نظر کر کے ان کا وجود ہمیں ماننا پڑتا ہے، کیونکہ جس حالت میں ہم نے بطیب خاطر ظاہری قانون کو مان لیا ہے، تو پھر کیا وجہ کہ ہم اسی طرز اور طریق پر باطنی قانون کو تسلیم نہ کریں؟ بے شک ہمیں باطنی قانون بھی اسی طرح قبول کرنا پڑے گا کہ جس طرح ہم نے ظاہری قانون کو مان لیا۔ یہی سر ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں بعض جگہ ان دونوں قانونوں کو مشترک الفاظ میں بیان کر دیا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے: وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا الزَّارِيَاتِ 2-5۔ یعنی ان ہواؤں کی قسم ہے جو سمندروں اور دوسرے پانیوں سے بخارات کو ایسا جدا کرتی ہے جو حق جدا کرنے کا ہے، پھر ان ہواؤں کی قسم ہے جو ان گراں بار بخارات کو حملدار عورتوں کی طرح اپنے اندر لے لیتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی قسم ہے جو بادلوں کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے چلتی ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم ہے جو درپردہ ان تمام امور کے منصرم اور انجام دے ہیں۔ یعنی ہوائیں کیا چیز ہیں اور کیا حقیقت رکھتی ہیں جو خود بخود بخارات کو سمندروں میں سے اٹھاویں اور بادلوں کی صورت بنا دیں اور عین محل ضرورت پر جا کر برساویں اور مقسم امور بنیں؟ یہ تو در پردہ ملائک کا کام ہے۔ سو خدا تعالیٰ نے ان آیات میں اول حکم آئے ظاہر کے طور پر بادلوں کے برسنے کا سبب بتلایا اور بیان فرمایا کہ کیوں کر پانی بخار ہو کر بادل اور ابر ہو جاتا ہے، اور پھر آخری فقرے میں یعنی فل مقسمات امرا میں حقیقت کو کھول دیا اور ظاہر کر دیا کہ کوئی ظاہر بین یہ خیال نہ کرے کہ صرف جسمانی علل اور معلولات کا سلسلہ نظام ربانی کے لیے کافی ہے، بلکہ ایک اور سلسلہ علل روحانیہ کا اس جسمانی سلسلے کے نیچے ہے جس کے سہارے سے یہ ظاہری سلسلہ جاری ہے۔ اور پھر ایک دوسری جگہ فرماتا ہے والمرسلات عرفا فالعاصفات اسفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا المرسلات 2-6۔ یعنی قسم ہے ان ہواؤں کی اور ان فرشتوں کی جو نرمی سے چھوڑے گئے ہیں، اور قسم ہے ان ہواؤں کی اور ان فرشتوں کی جو زور اور شدت کے ساتھ چلتے ہیں، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، اور ان فرشتوں کی جو ان بادلوں پر موکل ہیں، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو ہر یک چیز کو جو مارز ذکر میں آ جائے کانوں تک پہنچاتی ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو الہی کلام کو دلوں تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے آیت فل مدبرات امرا النازعات 6 میں فرشتوں اور ستاروں کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا ہے، یعنی اس آیت میں کواکب سبا کو ظاہری طور پر مدبر ما فی الارض ٹھہرایا ہے اور ملائک کو باطنی طور پر ان چیزوں کا مدبر قرار دیا ہے۔ چنانچہ تفسیر فتح البیان میں معاذ بن جبل اور کشیری سے یہ دونوں روایتیں موجود ہیں، اور ابن کثیر نے حسن سے یہ روایت ملائک کی نسبت کی ہے کہ تدبر الامر من السماء الى الارض، یعنی آسمان سے زمین تک جس قدر امور کی تدبیر ہوتی ہے وہ سب ملائک کے ذریعہ سے ہوتی ہے، اور ابن کثیر لکھتا ہے کہ یہ متفق علیہ قول ہے کہ مدبرات امر ملائک ہیں۔ اور ابن جریر نے بھی آیت فل مدبرات امرا کے نیچے یہ شرح کی ہے کہ اس سے مراد ملائک ہیں جو مدبر عالم ہیں، یعنی گو بظاہر نجوم اور شمس و قمر و ناصر وغیرہ اپنے اپنے کام میں مشغول ہیں، مگر در حقیقت مدبر ملائک ہی ہیں۔ اب جبکہ خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کے روح سے یہ بات نہایت صفائی سے ثابت ہو گئی کہ نظام روحانی کے لیے بھی نظام ظاہری کی طرح مؤثرات خارجیاں ہیں جن کا نام کلام الہی میں ملائکہ رکھا ہے، تو اس بات کا ثابت کرنا باقی رہا کہ نظام ظاہری میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے ان تمام افعال اور تغیرات کا بھی انجام اور انصرام بغیر فرشتوں کی شمولیت کے نہیں ہوتا۔ سو منقولی طور پر تو اس کا ثبوت ظاہر ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرشتوں کا نام مدبرات اور مقسمات امر رکھا ہے، اور ہر یک عرض اور جوہر کے حدوث اور قیام کا وہی موجب ہیں، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کے عرش کو بھی وہی اٹھائے ہوئے ہیں، جیسا کہ آیت ان کل نفس لما علیہ حافظ الطارق 5 سے کلی طور پر فرشتوں کا تقرر ہر یک چیز پر ثابت ہوتا ہے، اور نیز قرآن کریم کی آیت مندرجہ ذیل بھی اسی پر دلالت کرتی ہے، اور وہ یہ ہے وانشقت السماء فہی یومئذ واہیا والملک علی ارجائها ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ الحاقہ 17-18۔ یعنی جب قیامت واقع ہوگی تو آسمان پھٹ جائے گا اور ڈھیلا اور سست ہو جائے گا اور اس کی قوتیں جاتی رہیں گی۔ سامعین محترم، یہاں حضور حاشیے میں ایک نوٹ میں فرماتے ہیں، آج کل کے علم حیات کے محققین جو یورپ کے فلاسفر ہیں جس طرز سے آسمانوں کے وجود کی نسبت خیال رکھتے ہیں، در حقیقت وہ خیال قرآن کریم کے مخالف نہیں، کیونکہ قرآن کریم نے اگرچہ آسمانوں کو نرا پول تو نہیں ٹھہرایا لیکن اس سماوی مادے کا جو پول کے اندر بھرا ہوا ہے سلب اور کثیف اور متاثر الخرق مادہ بھی قرار نہیں دیا، بلکہ ہوا یا پانی کی طرح نرم اور کثیف مادہ قرار دیا ہے جس میں ستارے تیرتے ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جل شانہ فرماتا ہے کلن فی فلک یسبحون یاسین 41۔ ہاں یونانیوں نے آسمانوں کو اجسام کثیفہ تسلیم کیا ہوا ہے اور پیاز کے چھلکوں کی طرح تہ بتہ ان کو مانا ہے، اور آخری تہ کا آسمان جو تمام تہوں پر محیط ہو رہا ہے جمیع مخلوقات کا انتہا قرار دیا ہے، جس کو وہ فلک الافلاق اور محدد بھی کہتے ہیں، جو ان کے زوم میں میں 3 اور آسمانوں کے جن کا نام مدیر اور جوزہر اور مائل ہے مشرق سے مغرب کی طرف گردش کرتا ہے، اور باقی آسمان مغرب سے مشرق کی طرف گھومتے ہیں، اور ان کے گمان میں فلک محدد مامورہ عالم کا منتہا ہے جس کے پیچھے خلا ملا نہیں، گویا خدا تعالیٰ نے اپنے ممالک مقبوضہ کی ایک دیوار کھینچی ہوئی ہے جس کا ماورا کچھ بھی نہیں، نہ خلا نہ ملا۔ یونانیوں کی اس رائے پر جس قدر اعتراض وارد ہوتے ہیں وہ پوشیدہ نہیں، نہ صرف قیاسی طور پر بلکہ تجربہ بھی ان کا مکذب ہے۔ جس حالت میں آج کل کے آلات دوربین نہایت دور کے ستاروں کا بھی پتہ لگاتے جاتے ہیں اور چاند اور سورج کو ایسا دکھا دیتے ہیں کہ گویا وہ پانچ چار کوس پر ہیں، تو پھر تعجب کا مقام ہے کہ باوجودے کہ آسمان یونانیوں کے زوم میں ایک کثیف جوہر ہے، اور ایسا کثیف جو قابل خر کو التیام نہیں، اور اس قدر بڑا کہ گویا چاند اور سورج کو اس کی زخامت کے ساتھ کچھ بھی نسبت نہیں، پھر بھی وہ ان دوربین آلات سے نظر نہیں آ سکا۔ اگر دور کے آسمان نظر نہیں آتے تھے تو سماؤ دنیا جو سب سے قریب ہے ضرور نظر آ جانا چاہیے تھا۔ بس کچھ شک نہیں کہ جو یونانیوں نے عالم بالا کی تصویر دکھائی ہے وہ صحیح نہیں، اور اس قدر اس پر اعتراض پیدا ہوتے ہیں کہ جن سے مخلصی حاصل کرنا ممکن ہی نہیں۔ لیکن قرآن کریم نے جو سماوات کی حقیقت بیان کی ہے وہ نہایت صحیح اور درست ہے، جس کے ماننے کے بغیر انسان کو کچھ بان نہیں پڑتا، اور اس کی مخالفت میں جو کچھ بیان کیا جائے وہ سراسر ناواقفی یا تعصب پر مبنی ہوگا۔ قرآن کریم نہ آسمانوں کو یونانی حکماء کی طرح طبقات کثیفہ ٹھہراتا ہے اور نہ بعض نادانوں کے خیال کے موافق نرا پول جس میں کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ شک اول کی معقولی طور پر غلطی ظاہر ہے، جس کی نسبت ہم ابھی بیان کر چکے ہیں، اور شک دوم یعنی یہ کہ آسمان کچھ بھی وجود مادی نہیں رکھتا نرا پول ہے، استقراء کی روح سے سراسر غلط ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم اس فضا کی نسبت جو چمکتے ہوئے ستاروں تک ہمیں نظر آتا ہے بذریعہ اپنے تجارب استقرائیہ کے تحقیقات کرنا چاہیں، تو صاف ثابت ہوتا ہے کہ سنت اللہ یا قانون قدرت یہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے کسی فضا کو محض خالی نہیں رکھا۔ چنانچہ جو شخص غبارے میں بیٹھ کر ہوا کے طبقات کو چیرتا چلا جاتا ہے وہ شہادت دے سکتا ہے کہ جس قدر وہ اوپر کو چڑھا اس نے کسی حصہ فضا کو خالی نہیں پایا۔ بس یہ استقراء ہمیں اس بات کے سمجھنے کے لیے بہت مدد دے سکتا ہے کہ اگرچہ یونانیوں کی طرح آسمان کی حد بس ناجائز ہے، مگر یہ بھی تو درست نہیں ہے کہ آسمانوں سے مراد صرف ایک خالی فضا اور پول ہے جس میں کوئی مخلوق مادہ نہیں۔ ہم جہاں تک ہمارے تجارب رویت رسائی رکھتے ہیں کوئی مجرد پول مشاہدہ نہیں کرتے، پھر کیوں کر خلاف اپنی مستمر استقراء کے حکم کر سکتے ہیں کہ ان مملوک فضاؤں سے آگے چل کر ایسی فضا بھی ہیں جو بالکل خالی ہیں؟ کیا برخلاف ثابت شدہ استقراء کے اس وہم کا کچھ بھی ثبوت ہے؟ ایک ذرہ بھی نہیں۔ پھر کیوں کر ایک بے بنیاد وہم کو قبول کیا جائے اور مان لیا جائے؟ ہم کیوں کر ایک قطعی ثبوت کو بغیر کسی مخالفانہ اور غالب ثبوت کے چھوڑ سکتے ہیں، اور علاوہ اس کے اللہ جل شانہ کی اس میں کثر شان بھی ہے، گویا وہ عام اور کامل خالقیت سے عاجز تھا تبھی تو تھوڑا سا بنا کر باقی بے انتہا فضا چھوڑ دی، اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس استقرائی ثبوت کے انکار میں کہ کوئی فضا کسی جوہر لطیف سے خالی نہیں، کون سی یقینی اور قطعی دلیل ایسے شخصوں کے ہاتھ میں ہے جو مجرد پول کے قائل ہیں یا قائل ہوں؟ اگر کوئی شخص ایسا ہی اعتقاد اور رائے رکھتا ہے کہ چند مادی کروں کے بعد تمام پول ہی پڑا ہے جو بے انتہا ہے، تو وہ ہماری اس حجت استقرائی سے صاف اور صریح طور پر ملزم ٹھہر جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ استقراء وہ استدلال اور حجت کی قسم ہے جو اکثر دنیا کے ثبوتوں کو اسی سے مدد ملی ہے۔ مثلا ہمارا یہ قول کہ انسان کی دو آنکھیں ہوتی ہیں اور ایک زبان اور دو کان، اور وہ عورتوں کی پیشاب گاہ کی راہ سے پیدا ہوتا ہے اور پہلے بچہ پھر جوان اور پھر بوڑھا ہوتا ہے اور آخر کسی قدر عمر پا کر مر جاتا ہے، اور ایسا ہی ہمارا یہ قول کہ انسان سوتا بھی ہے اور کھاتا بھی اور آنکھوں سے دیکھتا اور ناک سے سونگھتا اور کانوں کے ذریعہ سے سنتا اور پیروں سے چلتا اور ہاتھوں سے کام کرتا اور دو کانوں میں اس کا سر ہے، اور ایسا ہی اور صدہا باتیں، اور ہر ایک نو نباتات اور جمادات اور حیوانات کی نسبت جو ہم نے طرح طرح کے خواص دریافت کیے ہیں، ان سب کا ذریعہ بجز استقراء کے اور کیا ہے؟ پھر اگر استقراء میں کسی کو کلام ہو تو یہ تمام علوم درہم برہم ہو جائیں گے، اور اگر یہ خلجان ان کے دلوں میں پیدا ہو کہ آسمانوں کا اگر کچھ وجود ہے تو کیوں نظر نہیں آتا، تو اس کا یہ جواب ہے کہ ہر ایک وجود کا مرئی ہونا شرط نہیں۔ جو وجود نہایت لطافت اور بساطت میں پڑا ہے وہ کیوں کر نظر آ جائے، اور کیوں کر کوئی دوربین اس کو دریافت کر سکے؟ غرض سماوی وجود کو خدا تعالیٰ نے نہایت لطیف قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس کی تصریح میں یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ کل فی فلک یسبحون، یاسین 41، یعنی ہر یک ستارہ اپنے اپنے آسمان میں جو اس کا مبلغ دور ہے تیر رہا ہے، اور در حقیقت خدا تعالیٰ نے یونانیوں کے محدد کی طرح اپنے عرش کو قرار نہیں دیا اور نہ اس کو محدود قرار دیا، ہاں اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ ایک طبقہ قرار دیا ہے جس سے باعتبار اس کی کیفیت اور کمیت کے اور کوئی اعلیٰ طبقہ نہیں ہے۔ اور یہ امر ایک مخلوق اور موجود کے لیے ممتنع اور محال نہیں ہو سکتا، بلکہ نہایت کرینے کے آس ہے کہ جو طبقہ عرش اللہ کہلاتا ہے وہ اپنی وسعتوں میں خدائے غیر محدود کے مناسب حال اور غیر محدود ہو۔ اور اگر یہ اعتراض پیش ہو کہ قرآن کریم میں یہ بھی لکھا ہے کہ کسی وقت آسمان پھٹ جائیں گے اور ان میں شگاف ہو جائیں گے، اگر وہ لطیف مادہ ہے تو اس کے پھٹنے کے کیا معنی ہوئے؟ تو اس کا یہ جواب ہے کہ اکثر قرآن کریم میں سماع سے مراد کل و ما فی السماء کو لیا ہے، جس میں آفتاب اور مہتاب اور تمام ستارے داخل ہیں، ما سوائے اس کے ہر یک جرم لطیف ہو یا کثیف قابل خرق ہے، بلکہ لطیف تو بہت زیادہ خرق کو قبول کرتا ہے۔ پھر کیا تعجب ہے کہ آسمانوں کے مادہ میں بحکم رب قدیر و حکیم ایک قسم کا خرق پیدا ہو جائے؟ وذالک علی اللہ یسیر۔ بالآخر یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ قرآن کریم کے ہر یک لفظ کو حقیقت پر حمل کرنا بھی بڑی غلطی ہے۔ اللہ جل شانہ کا یہ پاک کلام بوجہ اعلیٰ درجے کی بلاغت کے استعارات لطیفہ سے بھرا ہوا ہے، سو ہمیں اس فکر میں پڑھنا کہ ان شکاک اور انفجار آسمانوں کا کیوں کر ہوگا، در حقیقت ان الفاظ کے وسیع مفہوم میں ایک دخل بے جا ہے۔ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام الفاظ اور اس قسم کے اور بھی عالم مادی کے فنا کی طرف اشارہ ہے۔ الہی کلام کا مدعا یہ ہے کہ اس عالم کون کے بعد فساد بھی لازم پڑا ہوا ہے، ہر یک جو بنایا گیا توڑا جائے گا، اور ہر یک ترکیب پاش پاش ہو جائے گی، اور ہر یک جسم متفرق اور ذرہ ذرہ ہو جائے گا، اور ہر یک جسم اور جسمانی پر عام فنا طاری ہوگی۔ اور قرآن کریم کے بہت سے مقامات سے ثابت ہوتا ہے کہ ان شکاک اور انفجار کے الفاظ جو آسمانوں کی نسبت وارد ہیں، ان سے ایسے معنی مراد نہیں ہیں جو کسی جسم صلب اور کثیف کے حق میں مراد لیے جاتے ہیں، جیسا کہ ایک دوسرے مقام میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، الزمر 68۔ یعنی دنیا کے فنا کرنے کے وقت خدا تعالیٰ آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ سے لپیٹ لے گا۔ اب دیکھو کہ اگر شک و سماوات سے در حقیقت پھاڑنا مراد لیا جائے تو مطویات کا لفظ اس سے مغائر اور منافی پڑے گا، کیونکہ اس میں پھاڑنے کا کہیں ذکر نہیں، صرف لپیٹنے کا ذکر ہے۔